الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس. وقال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. سب مل کر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران و خواہران، آج ہم اگست کے اس مہینے کے آخری دن میں اس مقدس مقام پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ مل کر اپنے دو مرحوم قائدین، ایک مرحوم مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ الشریف اور دوسرے اپنے شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کر سکیں اور ان کے دامن علم و فضل اور سیرت و کردار سے کچھ نہ کچھ خوشہ چینی بھی کر سکیں. لیکن ان کے چونکہ حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے راہنما تھے، وہ ہمارے راہبر تھے، اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑا سا حصہ ہم بھی اپنے ذمے لیں، سب مل کر ان دونوں بزرگواروں کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرمائیں. آپ نے سوچا ہے اب تک کہ شہید قائد کو شہید ہوئے تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور مرحوم مفتی صاحب کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 29-30 سال کا عرصہ گزر گیا. اب تک شہید قائد ہمارے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ اب تک ان کی یادیں ہمیں کیوں حوصلہ دیتی ہیں؟ اب تک ان سے محبت و عقیدت ہمارے دلوں میں کیوں پر حرارت ہے؟ اگر نہیں سوچا تو سوچئے، جواب آپ کو اپنے اندر سے مل جائے گا. آج جب آپ ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو جو خطبہ، علماء، تنظیمی دوست آ کر ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کے افکار، ان کے کارناموں اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ ان کے کردار اور سیرت کی پاکیزگی ہے. سیرت کی پاکیزگی انسان کے دل میں جگہ بناتی ہے، اور سیرت میں اگر کہیں پر کوئی جھول ہو، کوئی کمزوری ہو، تو دل اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ہم ائمہ اثنا عشر کے ماننے والے ہیں، 12 اماموں کے، اور ہماری زندگی میں 12 اماموں کا جو رول ہے وہ اظہر من الشمس ہے. ہم اپنے بچوں کی گردنیں کٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنے اماموں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور حق بھی یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ان کی نورانیت اور کردار کی روشنی ہے. شہید قائد یا مرحوم مفتی جعفر حسین آل اللہ مقام و شریف، دونوں کی سیرت اور دونوں کے کردار پر غور کیجئے گا. مفتی جعفر اپنے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ سے اس لیے استعفی دیتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آ کر مکتب تشیع کے ماننے والوں کو اپنا جابرانہ نظام بزور قانون منوانا چاہتا ہے. قائد بنتے ہیں لیکن ٹانگوں پہ سفر کرتے ہیں، قیادت کا بوجھ سنبھالتے ہیں لیکن رکشوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی ابا کندھے پہ ڈال کر ٹانگے پہ بیٹھ گئے اور جہاں پروگرام ہے وہاں پر اکیلے ٹانگے پہ بیٹھ کر پہنچ گئے. اگرچہ وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ اس زمانے میں آج والے حالات نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں مجموعی طور پر ایک سادہ اور پاکیزہ زندگی کے کچھ گوشے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس شخصیت کی زندگی کے گوشوں کو دیکھیں، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو چاہے عوام کی اور معاشرے کی، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی تضاد نظر نہیں آتا ہے. مرحوم مفتی جعفر آل اللہ مقام و شریف اس دور میں جب پوری قوم ان کی قیادت پر یک زباں تھی اور پاکستان میں ان کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا، اس دور میں بھی انتہائی سادہ زیستی اور انتہائی پاکیزگی کے ساتھ زندگی کے شب و روز انہوں نے گزارے ہیں. یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے پیشوا جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ پاکیزگی کا سلسلہ ہے، نورانیت کا سلسلہ ہے، کردار اور عمل کا سلسلہ ہے، روشنی کا سلسلہ ہے، جہاں جہاں جاتا ہے ارد گرد کے معاشرے کو نورانی کر دیتا ہے. یہی حال آپ شہید قائد اعلی اللہ مقام شریف کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ان کی شبیں، ان کی راتیں، ان کے گریے، ان کی دعائیں، ان کی مناجاتیں، یہ ان کی ذاتی زندگی، پاکیزہ زندگی. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، جس میں صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ من نصب نفسه للناس اماما، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے منصب پر دیکھتا ہے، فلیبدأ، وہ آغاز کرے، بتعلیم نفس، ہی اپنے نفس کی تعلیم سے، قبل تعلیم غیرہ، قبل از اس کے کہ وہ دوسروں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ جو حقیقت ہے اس کا تعلق قیادت سے بھی ہے، سیادت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے، تنظیمیت سے بھی ہے، اجتماعی عمل سے بھی ہے، اور ایک آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اس آرگنائزیشن کے سربراہ سے بھی ہے. جو بھی کچھ لوگوں کی راہنمائی اور راہبری چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ سے آغاز کریں. فَلْيَبْدَ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرَهِ. چونکہ میرے سامنے زیادہ تر امامیہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوان، بہت کم ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، اس لیے میرا مخاطب بھی میرے جوان دوست اور فرزند اور بھائی ہیں. آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان کو اٹھا کر باقیوں نے شہید قائد کو نہیں دیکھا، یا اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، یا اتنے چھوٹے تھے کہ شعوری زندگی کا آغاز نہیں کر سکے، لیکن جنہوں نے دیکھا ان سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے. میں ان کے ایک سفر کا گواہ ہوں کہ لمبے چوڑے سفر اور مسلسل ملاقاتیں صبح سے رات تک، استقبال، علماء کی ملاقاتیں، طلبہ کی ملاقاتیں، حوض علمی قم کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی 96 کی ہے۔ ان تمام چیزوں سے رات بہت دیر بعد فارغ ہوئے، میں صبح فجر سے پہلے حرم میں تھا، فجر سے کوئی ایک گھنٹے پہلے، تو میں نے دیکھا وہ شخص جو گزرے ہوئے دن میں صبح سے رات تک اولاً سفر کی تھکن اور پھر ملاقاتوں پہ ملاقاتیں، میٹنگوں پہ میٹنگیں، بحثوں پہ بحثیں، اور ان تمام چیزوں سے آدھی رات کے بعد فارغ ہونے والا شخص تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اکیلے حرم میں آتا ہے، منہ وضو کرتا ہے، وضو کا پانی ریشے مبارک سے گر رہا ہے، اس عالم میں آ کر مسجد بالاسر حضرت فاطمہ معصومہ کی مسجد کے اندر آنے کے بعد وہاں پر سجدہ ریز ہو کے گریا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی پاکیزہ زندگی کا ایک رخ ہے، ایک چیپٹر ہے۔ ان کی گفتگو کو، اب بھی ان کی تقریروں پر مشتمل کتابیں تو آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، آپ کی لائبریریز میں، آپ کے کتب فروشیوں میں موجود ہیں، جا کر دیکھیے، محسوس کریں گے کہ جو بولتے تھے وہ اندر سے بات نکلتی تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، لہذا اس کا اثر بھی آپ دیکھتے ہیں، آج بھی متاثر کرتی ہیں وہ چیزیں، آج بھی ایک وابستگی ہے اس شخصیت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نورانیت نے ان کو الہی انسان بنا دیا تھا۔ جو لوگ الہی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہتے ہیں، جو تنظیمیں الہی ہوتی ہیں وہ تنظیمیں بھی ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہتی ہیں، جو شخصیات الہی ہوتی ہیں وہ شخصیات بھی ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہتی ہیں، جو قیادتیں الہی ہوتی ہیں وہ قیادتیں بھی ہمیشہ زندہ، پائندہ اور لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں۔ یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا، شہید کی زندگی کا بھی، اور مرحوم مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقام و شریف کی زندگی کا بھی۔ دوسرا رخ ان کی اجتماعیت ہے، اجتماع میں بھی جہاں پر سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر ادب ہمیشہ ملحوظ نظر ہوتا ہے، ادب کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں۔ اس لیے آپ شہید کی زندگی میں کہیں پر بھی بے ادبی نہیں دیکھتے، یہی حال مفتی جعفر اعلی اللہ مقام شریف کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، بے ادبی، کسی کی بے احترامی، کسی سے پرخاش، کسی کی حرمت شکنی، کسی کی آبرو پر حملہ، نہیں، کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انسانی معاشرے کو لے کر چلنا ہے اور زیرو سے اٹھا کر انہیں 100 تک، یعنی خدا تک پہنچانا ہے۔ جن کے ذمے یہ کام ہوتا ہے وہ خود پہلے اپنے آپ کو نمونے عمل بناتے ہیں۔ ہمارا جو پورا مکتب ہے، مکتب محمد و آل محمد، اس کی بنیاد تربیت سے شروع ہوتی ہے، بنیاد اس کی تربیت ہے۔ اس لیے طول تاریخ میں مکتب تشیع نے ہمیشہ پروان چڑھا ہے، یہ مکتب ہمیشہ ترقی کی ہے، اس مکتب نے ہمیشہ آگے بڑھا ہے یہ مکتب۔ کیوں؟ زور بازو پر نہیں ہے، حکمرانوں کی طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہے، ظلم اور تشدد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کردار کی پاکیزگی اور گفتار کی نورانیت کی بنیاد پر۔ لہذا یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، لیکن جتنی بڑی اتنی مزید مستحکم ہوئی، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ تربیت یافتہ لوگ معاشرے میں قدم رکھتے رہے اس مکتب کی آغوش سے نکل کر۔ ائمہ یہودہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا، تربیت، فکر کی تربیت، روح کی تربیت، اخلاق کی تربیت، زبان کی تربیت، کانوں کی تربیت، نگاہوں کی تربیت، اعضاء و جوارح کی تربیت، جس کے نتیجے میں جب ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بہترین بیٹا بھی ہوتا ہے، بہترین باپ بھی ہوتا ہے۔ ایک جوان جب گھر سے نکلتا ہے تو بہترین بیٹا بھی ہوتا ہے، بہترین طالب علم بھی ہوتا ہے، بہترین مجاہد بھی ہوتا ہے، اور بہترین انسان بھی ہوتا ہے۔ شہید قائد کی جو عملی زندگی ہے وہ ان کی تقریروں سے آیا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، جب اپنے وقت کے حکمرانوں کو بھی پکارتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دے کر نہیں پکارتے، وہی روش جو امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی جب ریگن کو، پریزیڈنٹ ریگن کو پکارتے تھے تو کہتے تھے آغا یا ریگان، اس کی عزت نہیں امام خمینی کی، اپنی عزت ہے۔ گالیاں دینے سے آدمی کبھی بھی بڑا نہیں بنتا، بلکہ اپنے اخلاق کی بلندی سے بڑا بنتا ہے، اور یہی تعلیم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ شہید قائد نے اپنی 4 سالہ قیادت کے دوران میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر کو للکارا، گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اس کے ہر فعل پر اعتراض کیا، اس کے ہر کام کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اخلاق، ادب اور آداب اسلامی کے دائرے میں اس طرح سے رہتے ہوئے کہ تنقید بھی ہوئی، اعتراض بھی ہوا، مظاہرے بھی ہوئے، طاقت کا اظہار بھی ہوا اور اخلاق اسلامی کا مظاہرہ بھی ہوا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد اخلاق اور تربیت پر ہے۔ ہم میں اور دوسروں میں اس لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ آج بعض اسلامی جماعتوں کے سربراہوں کو لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں، ٹی وی میں ان کے بڑے تماشے بنتے ہیں، لطیفے بنتے ہیں، فکائیے اور بہت ساری چیزیں ان کی بنتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تربیت کا جو فقدان دوسرے مکاتب میں ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہیں لیکن اسلامی آداب سے بہرمند نہیں ہوتے۔ ائمہ خدا کے مکتب اور مخالفین ائمہ کے مکتب میں ایک بنیادی فرق یہی ہے۔ ایک مکتب ہے علی کا، حسن و حسین کا، کربلا کا، امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر الصادق کا، یہاں تک کہ امام اثر کا، اور دوسرا مکتب ہے اس کے مقابلے میں مکتب سلاطین۔ سلاطین کے مکتب کا اخلاق بھی دیکھ لیں اور ائمہ کے مکتب کا اخلاق بھی دیکھ لیں۔ ائمہ کے مکتب کے اخلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اور مخالف مکتب کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ بدترین لوگ وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، تب بھی وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ تربیت میں، تربیت کا فرق ہے۔ ورنہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں تو مشترک ہیں، صرف ان چیزوں سے تو نہ آدمی مسلمان بنتا ہے اور نہ آدمی مومن بنتا ہے۔ ایک شخص 1000 نمازیں پڑھے لیکن اس کی زبان دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہو، ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو، یہ کیسی نماز ہے؟ جبکہ نماز کے بارے میں قرآن اور احادیث کیا کہتی ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز منکرات سے اور فحشا سے روکتی ہے۔ وہ نماز کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ تربیت نہیں آئے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر دین کا ستون اگر ہے تو نماز پڑھنے والوں کے ہاں دین کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اخلاق نہیں ہے، اس لیے کہ تربیت نہیں آئے۔ کربلا کے اندر بھی نماز پڑھنے والے تو کم نہیں تھے، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، لیکن ادھر کی نماز عمود دین تھی اور ادھر کی نماز وہ تھی جو انہی کے سروں پہ ماری جا رہی تھی۔ صرف نماز سے آدمی مومن نہیں بنتا، صرف عزاداری سے آدمی مومن نہیں بنتا، صرف روزے سے انسان مومن نہیں بنتا، مومن بننے کے لیے وہ آداب سیکھنے ضروری ہیں جو آداب ائمہ اطہار نے وراثت میں چھوڑے ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ کا مکتب کھڑا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے دور میں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے حوادث رونما ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن ائمہ ہدا کے تربیت یافتہ لوگوں میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہوتی، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں اور وہ کہیں بھٹکتے نہیں ہیں. کیوں؟ تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود ڈگمگاتے نہیں ہیں. جبکہ دوسری طرف ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو رخ بدل جاتے ہیں. کیوں؟ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، عبادات وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن روح عبادت یہاں پر ہے، اس لیے عبودیت اور بندگی کی روح کی وجہ سے یہ خدا سے متصل ہیں، اور خدا کی خوشنودی کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے میں اللہ کی عبودیت اور بندگی کے منافی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس پر انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور اس کے مقابلے میں لوگ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں جلدی جلدی نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہے دین، یہ ایسا دین ہے جہاں پر تربیت نہ ہو، جہاں پر روح دین موجود نہ ہو. بنی عباس اور بنی امیہ کے پورے دور میں اس طرح سے گزرا ہے. مسجدیں آباد تھیں، حج بھرپور انداز میں ہوتا تھا، لیکن اس بھرپور حج اور آباد مسجدوں کے نتیجے میں خدا پرستی نہیں بڑھی، خود پرستی بڑھی ہے. جبکہ آئمہ کی تربیت کا نتیجہ کچھ اور ہے. آئمہ ولی تربیت کرتے ہیں، آئمہ نورانی انسان تربیت کرتے ہیں. آج ہم جس ہستی کی شہادت کی مناسبت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں، اس کے نسب کی وجہ سے نہیں، سادات تو بہت ہیں، کس وجہ سے بیٹھے ہوئے؟ اس کی نورانیت کی وجہ سے، اس کے ایثار کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے، اس کے وجود سے نکلنے والی اس روشنی نے جس طرح سے ہمارے معاشرے کو روشن کیا ہے، اس روشنی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس ہستی کو یاد کرتے ہیں. یہ ہے فرق. مکتب اہل البیت اور غیر اہل البیت میں فرق بنیادی طور پر یہی ہے، تربیت کا، روح مکتب کو سمجھنے کا. آج جو کچھ عرب ممالک میں ہو رہا ہے کیا اسلام کے نام پر نہیں ہو رہا؟ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، فرقہ پرستی، بے گناہوں کا قتل عام، بم دھماکے، خودکش حملے، ٹارگٹ کلنگ، لوٹ مار، بینک ڈکیتی، لیکن دین کے نام پہ. کیوں بینک کیوں لوٹا؟ اس لیے کہ دین کی خدمت کر سکوں. اغوا برائے تاوان کیوں کیا؟ اس لیے کہ کسی شیعہ کو مار سکوں. کمیٹڈ تو ہے نا اپنے ہدف میں، لیکن تربیت نہیں آئے. جب کمیٹڈ ہو اور تربیت نہ ہو تو نتیجہ جہنم آئے. ابھی جو اسلام آباد کا بم دھماکہ تھا، میں نے اس کی وصیتیں دیکھی ہیں، اس خودکش حملہ آور کی. اگر اس کی وصیتیں دیکھو تو اپنے ہدف کے لحاظ سے کمیٹڈ، لیکن گمراہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، اسلام کی روح سے آشنا نہیں ہے. اس لیے جب بتایا گیا کہ جنت کا دروازہ ادھر سے کھلتا ہے تو اندھے انداز میں آنکھیں بند کر کے کود پڑا کہ ہاں یہ جنت کا دروازہ ہے، اور پہنچ گیا جہنم میں. یہی کیفیت افغانستان کی رہی، یہی کیفیت آپ کے قبائلی علاقوں کی رہی، بے گناہ انسانوں کا قتل عام. آدمی کب قاتل بنتا ہے؟ جب پہلی دفعہ کسی سے بدزبانی کرتا ہے، جب پہلی دفعہ کسی کے کردار پر حملہ کرتا ہے، جب پہلی دفعہ کسی کی حرمت شکنی کرتا ہے، جب پہلی دفعہ کسی کے ساتھ پرخاش کر کے اس کی عزت و ناموس پر تجاوز کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ قاتل بھی بن جائے اور لٹیرا بھی. پہلے دن سے کوئی نہیں بنتا. جب ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے تو اس وقت بچہ اگر کہیں سے انڈا چرا لے اور ماں اس کو نہ روکے تو یہ بچہ قاتل ابھی نہیں بنا، لیکن اس کا مستقبل قاتل ہے، مستقبل لٹیرا ہے، اس لیے کہ جب ابتدا ہوئی ہے تو اس کی تربیت کی ابتدا میں ان چیزوں سے اس بچے کو روکا نہیں گیا جو چیزیں آگے چل کر اس کے وجود اور اس کی روح کا حصہ بننے والی ہیں۔ جب تربیت نہیں ہوگی، مساجد میں خشک عبادات کی طرف متوجہ کیا جائے گا اور روح انسانیت سے اس کو آری کر دیا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا۔ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کن سے مذاکرات؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اس معاشرے کے اندر درندگی کی انتہا کی ہے اور بے گناہوں کا قتلِ عام کیا ہے۔ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے۔ جب ایک معاشرہ تربیت یافتہ معاشرہ نہیں ہوتا تو پھر اسلحے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کمزور کے سر پر پاؤں رکھتا ہے۔ وہی روش جو آج پوری دنیا کی ہے۔ امریکہ کو جو آنکھیں دکھائے وہ پیچھے ہٹتا ہے، جو اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائے اس کے سر پہ امریکی پاؤں رکھتے ہیں۔ وہی حال جو ہماری حکومتوں کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے۔ جو کچھ دین کے نام پر اس ملک میں ہو رہا ہے اور دین کے لبادے میں ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم دین پر ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ دین کے نام پر بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں دنیا کو چہرہ؟ دین کا وہ چہرہ جو دین کا نہیں ہے، ابلیسیت کا ہے، لیکن اوپر غلاف دین کا لگا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو دین سے بیگانہ کیا جائے، دین سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا میں اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسٹ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور اپنا اخلاق ہمارے معاشرے پر مسلط کر دیا ہے، اپنا تربیتی نظام ہمارے معاشرے پر مسلط کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے دین کے تربیتی نظام سے بالکل بے بہرہ اور نابلد ہیں، اور مغرب کے دیے ہوئے نظام میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے مدارس کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، جو ہمارے مساجد کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، جو ہمارے مربیوں کا کام تھا وہ ان مربیوں نے انجام نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کی ترویج ہے، اور جب خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو بھرنے کے لیے مغربی قوتیں آ جاتی ہیں، اور اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہی مشکل ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ ہمیں ان مشکلات سے نبردازما ہونا ہے۔ چاہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جماعت کی شکل میں ہو، ایک طلبہ تنظیم کی شکل میں، چاہے وہ کسی مسجد کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی علماء کی جماعت اور آرگنائزیشن کی شکل میں ہو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے آغاز کریں اور تربیت کا آغاز کریں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد قرآن کریم نے تربیت انسانی بتایا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلا ان کا تزکیہ، یعنی ان کے اندر سے نجاستوں کو دور کرنا۔ یہ جو آپ قربانی میں بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرنے کے عمل کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر سے نجس خون کو نکال کے اس کو پاکیزہ کرنا۔ اس لیے جو ذبح شدہ جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مزکات۔ تزکیہ قرآن میں اسی لیے استعمال ہوا ہے، یزکیہم، یعنی انبیاء آئے تاکہ انسانوں کا تزکیہ کر سکیں، ان کے اندر سے نجاستوں کو نکال کر ایک طرف کر دیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں، نورانی ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شہید قائد نورانی شخصیت ہونے کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ انبیاء کا کام تزکیہ تھا، انبیاء کی پیروی کرنے والے لوگوں کا کام بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، احکام دین کی تعلیم دیتے ہیں. اندر سے پاکیزہ کرنے کے بعد جب علم آئے تو وہ علم اثر رکھتا ہے، لیکن اگر اندر پاکیزگی نہ ہو اور علم آئے تو وہ علم ایک قاتل اور وحشی انسان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف بن جاتا ہے. علم جو ہے ہمیشہ روشنی نہیں آئے، علم جو ہے ہمیشہ نافع نہیں ہے. اگر علم کسی بد عمل کے ہاتھ میں ہو تو وہ ایسا خنجر ہے جس سے ہر نیک انسان کا گلا گھونٹ سکتا ہے وہ اور کاٹ سکتا ہے. اس لیے جس چیز کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے وہ تربیت ہے، چاہے وہ ہمارے نجی محفلوں کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے اداروں کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے مدارس کی بات ہو، چاہے وہ ہماری تنظیموں کی بات ہو. اس لیے تربیت کے امور پر جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہم روحانی شخصیات پیدا نہیں کر سکتے، مانوی شخصیات پیدا نہیں کر سکتے. تربیت پر ہمیں پوری طرح سے زور دینا پڑے گا، چاہے وہ تنظیمیں ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ والدین ہوں. اب دیکھیے اس وقت جو گلی کوچوں میں بچے میں دیکھتا ہوں، ان کی لینگویج دیکھیں، ان کے عادات و اتوار دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں. اب جب وہاں سے تنظیم میں آتے ہیں تو تنظیم کے اندر اتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے نا کہ ان کو اپنے آپ میں اس طرح سے ڈھال سکے کہ اپنی روحانیت ان بچوں میں منتقل کرے. لیکن اگر وہ بچے باہر سے جو سیکھ کر آتے ہیں وہی چیز تنظیموں کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں، جب ہم شہداء کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ فطرت لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری گردنوں پر، ہمارے کندھوں پر ایک خطیر ذمہ داری ہے. آپ نے وہ ویڈیوز سیریا کے حوالے سے دیکھی ہوں گی، معصوم بچوں کا قتل عام. کیوں؟ میری بہت سارے صحافیوں سے بات ہوئی جو دیوبندی مکتبہ فکر کے مدافع تھے. میں نے پوچھا اس معصوم بچے کو قتل کرنے کا جواز کیا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں اس کا بھی جواز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے بدعمل ہو جاتے، جہنم چلے جاتے، ہم نے ان کو مار کے جنت بھیج دیا ہے، اب یہ جنت چلے جائیں گے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. ہاں جب تربیت نہیں ہوتی نا تو پھر قتل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور جس کو قتل کر رہا ہوں اس کو جنت بھیج رہا ہوں، اگر وہ اس کا اپنا ہے. اور اگر اس کا دشمن ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں دنیا سے صاف کر کے دنیا کو پاکیزہ کر رہا ہوں. سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا یہاں پر قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو چکا ہے، ابھی سیریا کے حوالے سے مختلف ویڈیوز، مختلف قسم کی تصویریں، مختلف قسم کی کہانیاں آپ تک پہنچی ہیں اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہے، شیعہ سنی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. شہید قائد کی زندگی کا ایک بڑا ہدف شیعہ سنی کے درمیان وحدت اور اتحاد کی فضا قائم کرنا تھا. اس لیے یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین کی خواہش ہے کہ ایسا ہو. آج استعمار کیا چاہتا ہے؟ فرقوں میں لوگوں کو تقسیم کر کے ان کا گلا گھونٹا جائے اور اس کے نتیجے میں اپنے اقتدار کو مضبوط کیا جائے. کیوں سعودی عرب مصر کو 15 ارب دینے کا وعدہ کرتا ہے، 5 ارب فوری دیتا ہے اور مرسی کی حکومت کو دہشت گرد قرار دیتا ہے؟ کیوں؟ ہمیں کھلے ذہنوں سے دیکھنا چاہیے نا. اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ آج اگر مرسی کی حکومت کوئی کارنامہ دکھاتی ہے تو کل سعودی عرب کے بادشاہ کی باری ہے کہ عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اس لیے وہاں پر اس طرح کی فضا پیدا کر دو کہ یہاں پر کسی کو اٹھنے کی جرت نہ ہو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. کیوں سعودی عرب آ کر شام کے اندر اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرتا ہے کہ اپنے جیلوں سے، دوسرے ممالک کے جیلوں سے لوگوں کو نکال نکال کر سوریا بھجواتا ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے مجرموں کو نکال کر عام معافی دے کر، پیسہ دے کر سیریا بھجواتا ہے کہ جاؤ وہاں پر جہاد کرو. اور مفتیان دین بھی ان اہل جہاد کے لیے دنیا ہی میں لذتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جواز دے دیتے ہیں کہ جیسے بھی تم کرنا چاہو کرو، اس لیے کہ جنت تمہارا مقدر ہے، تاکہ اپنے اقتدار کو بچا سکے۔ چونکہ اگر یہ بیداری کی تحریک آگے بڑھتی ہے تو اس بیداری کی تحریک کے نتیجے میں نہ سعودی عرب کے شاہ رہیں گے نہ ارد گرد کی ریاستوں کے ملک رہیں گے، اور انہیں یہ معلوم ہے بہت اچھی طرح سے۔ اب ان کے سامنے رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ ایسی فضا پیدا کرو کہ مسلمان اس فضا سے نکل کر اپنے اہل اقتدار حکمرانوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکیں، سامراجی قوتوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکیں، ان کی پوری توجہ اسی پر ہو کہ کس طرح سے سلفیوں نے غیر سلفیوں کا گلا کاٹنا ہے، کس طرح سے تکفیریوں نے عام مسلمانوں کے لیے دنیا کو قبرستان بنانا ہے۔ اہداف بالکل واضح ہیں، ان اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان اہداف کو جب ہم سمجھتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہاں پر اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے، فلان جگہ اتنے شیعہ قتل ہو گئے، فلان جگہ اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں کرتے، آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے۔ عزیزان من، کئی دفعہ میں یہ بات مختلف جگہوں پہ کہہ چکا ہوں، اور چونکہ اس بات کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ باخبر ہو، اور ہمیں بھی باخبر ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شطرنج کی بساط پر ایک مہرہ ہلایا جاتا ہے تو اس ایک مہرے کے ہلانے کے پیچھے کتنی فکریں کار فرما ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ کیا لینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ شطرنج کھیلنا جانتے ہیں وہ ان مہروں کے ہلانے کے مقاصد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، جو شطرنج کھیلنا نہ جانتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا۔ آج ایسی فضا بنائی جاتی ہے تاکہ مقابلے کی شکل بنے اور شیعہ سنی لڑائی شروع ہو۔ آج اگر شیعہ سنی لڑائی ہو تو یہ فائدہ شیعوں کا ہے یا سنیوں کا ہے؟ نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ صہیونیت کا ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ امریکیوں کا۔ فائدہ کس کا ہے؟ عالم اسلام کے ازلی دشمنوں کا، اور وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑائیں، اور اس کے لیے وہ اپنا پورا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے درمیان سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے جذبات میں اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ جہاں پر جذبات میں اشتعال پیدا کرتے ہیں وہیں پر مایوسیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف مختلف ہیلے بہانوں سے ایسا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے تاکہ اپنے ہی لوگوں کے حوالے سے نفرتیں اوج تک پہنچیں، یک جہتی اور ہم فکری قائم نہ رہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیں۔ اگر ایک طلبہ تنظیم کے اندر 10 ٹکڑے بن جائیں تو اس طلبہ تنظیم کی قوت مر جاتی ہے، اگر ایک مذہب کے 10 ٹکڑے بن جائیں تو اس مذہب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے اور یہی کرتا ہے۔ ابھی ایران کے ان انتخابات سے پہلے کے جو انتخابات ہیں اس میں جو صورتحال بنی اس میں یہی کچھ کیا گیا، سوشل نیٹ ورک سے کام لے کر۔ پاکستان میں بھی جاری ہے، پاکستان میں ایجنسیاں بھی یہ کام کرتی ہیں، آپ کے دشمن بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا جب دشمن زیرک ہے تو وہ اپنے نام سے نہیں بلکہ آپ کے نام سے کرتا ہے، آپ ہی کے نام سے، آپ ہی کے خلاف، آپ ہی کے اندر انتشار پیدا کر کے، مایوسیاں پیدا کر کے۔ ہمارا دشمن جب ایک کام شروع کرتا ہے تو کئی ایک اہداف اس کے سامنے ہوتے ہیں، ان اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان اہداف کو سمجھنا ایک سینٹرلائز تربیتی سسٹم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایک تربیتی سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جوان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ ان سازشوں کو سمجھ سکیں، ادراک کر سکیں، اگر ہمارا ایک جوان گرتا ہے تو اس کے گرنے سے ہمارے اندر مایوسی پیدا نہ ہو، مزید امید، جذبہ اور ولولہ پیدا ہو. اگر کہیں پر کوئی حادثہ رخ دیتا ہے، اگر کوئی واقعہ جنم لیتا ہے، تو وہ واقعہ ہمارے ایمان میں تر و تازگی کا باعث بنے. آپ خود کراچی کی فضا سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک آپ کا جوان شہید ہوتا ہے، جنازے پہ اگر فلان صاحب اور فلان صاحب نہیں آئے، ایک ایس ایم ایس کی میسجنگ شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی فلان نہیں آیا، فلان نہیں آیا، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مایوسی پھیلانے کے لیے اور زیادہ انتشار پھیلانے کے لیے. جبکہ شہید کے خون کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ قوم کے اندر ولولہ، قوم کے اندر امنگ، قوم کے اندر تر و تازگی، قوم کے اندر عزم مزید جوان ہو اس خون کے اثر کی وجہ سے. لیکن اس خون کے اثر کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے مایوسیاں پھیلا کر، انتشار پھیلا کر، نفرتیں پھیلا کر. پھر اگلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں جواب دیتے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. بھائی آپ کا دشمن چاہتا ہی یہی ہے، یہی تو وہ چاہتا ہے کہ ایک ان کا مرے تو دو آپ کے شہید ہوں تو ان کے 10 مارے جائیں. نتیجہ یہ ہو کہ وہ اس فتنے کی آگ کو اس مقام تک پہنچائیں کہ آپ کا مکتب اپنی منطقی وجود کو کھو کر ایک جنگجو قوم بن جائے. ایسی جنگجو قوم جن میں وحشت ہو، جن میں بربریت ہو، جیسے طالبان ہے، جیسے یہ لشکر ہیں، جیسے یہ سلفی ہیں. دشمن آپ کا یہی چاہتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جتنے لشکر پیدا کیے، جتنے گروپس پیدا کیے، ان گروپس نے کیا اسلام کو کوئی فائدہ دیا آج تک؟ نہیں، اسلام کو فائدہ دے بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں دے سکا اسلام کو فائدہ؟ اس لیے کہ جنگجو کے سامنے جب دین نہ ہو، دین کا لبادہ ہو، تو پھر دین کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس سے، وہ دین کو نقصان پہنچائے گا، وہ دین کی جڑوں کو دین سمجھ کر کاٹے گا، دین کی خدمت سمجھ کر. اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا جو امیج ہے، جس امیج کو سلفیوں نے کریٹ کیا ہے اور سلفیوں سے امریکیوں نے کریٹ کروا دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے دین کی خدمت ہوئی ہے یا دین کو نقصان پہنچا ہے؟ یہی وہ چاہتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا بھی ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور اپنے شہداء کے رستے کو زندہ رکھنا بھی ہے، اور شہداء کے اس رستے سے ہم نے ہمیشہ الہام لینا بھی ہے، رہنمائی لینی بھی ہے، اپنے جوانوں کے اندر شہادت کا ولولہ زندہ رکھنا بھی ہے، اور ان کو انحراف کا شکار ہونے سے بھی روکنا ہے. شہادت بذات خود ایک نعمت ہے، یہ یاد رکھیے، شہادت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے 10 جوان قتل ہو جائیں تو ہم مایوس ہو جائیں، نہیں. شہادت سے بڑھ کر، شہادت سے بہتر، شہادت سے زیادہ عظیم تر کوئی مقام اور کوئی جگہ موجود نہیں ہے کائنات میں. بعض لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، فلان کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے یہ کریں، وہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے. ڈرانے کی بھی کوشش اور موت سے بچانے کی بھی کوشش. مؤمن موت سے نہیں ڈرتا، اور مؤمن نہ صرف موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت سے عشق کرتا ہے، اور خصوصاً وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، اس سے زیادہ محبوب موت مؤمن کی نگاہ میں کوئی اور ہو نہیں سکتی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یا سورہ یا جنگ احد کا واقعہ دیکھ لیجئے. جنگ احد میں 72 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، امیر المومنین اکیلے رہ گئے، اپنے بہت سارے ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. جنگ ختم ہوئی، امیر المومنین روتے ہوئے رسول کریم کی بارگاہ میں آئے, روتے ہوئے. رسول کریم نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا, یا علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا نا کہ اے علی تم بھی شہید ہو جاؤ گے. جی میں نے کہا تھا. یا رسول اللہ میں ایک دفعہ پھر بچ گیا اور اپنے بچ جانے پر رو رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب اپنی اس زندگی میں 25 یا 26 سال کی عمر ہے اور اس عمر میں اس طرح سے روتے ہیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک دفعہ پھر بچ گیا. رسول اللہ نے پوچھا اے علی, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم شہید ہو جاؤ گے, لیکن ایک سوال ہے, یہ بتاؤ جب زہر میں بجھی ہوئی تلوار تمہارے سر پہ پڑے گی تو اس زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا جو وار ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, اس تکلیف پر کیسے صبر کرو گے؟ جواب میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر. اے اللہ کے رسول, یہ صبر کے مقامات میں سے نہیں بلکہ شکر کے مقام میں سے ہے. اگر علی کے سر پر وار ہو تو علی شکر کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اپنی راہ میں یہ ضرب اس کو عطا کیا ہے. اسی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علی جس نے نہ خندق میں, نہ خیبر میں, نہ کسی نہروان کی جنگ میں, نہ کسی اور جنگ میں کبھی فزت برب الکعبہ نہیں کہا, لیکن جب 19 رمضان کو سر پر وار ہوا تو پہلا جو جملہ کائنات نے سنا علی کی زبانی وہ آہ نہیں تھی, وہ جملہ تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ ہے انسان کامل کی نگاہ میں موت, اور وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے. آپ ذرا خود غور کیجئے گا, علی وہ ہستی جو کائنات کے ہر ہر ذرے کا مطلوب اور ہر ذرے کی خواہش ہے کہ علی تک پہنچے, ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ ہم نہیں چاہتے علی تک پہنچے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ذی شعور چیز ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارا مطلوب علی نہیں آئے. کائنات کے ہر ذرے کا مطلوب اور اس کا کمال علی تک پہنچنا ہے. اور علی کی زندگی کی سب سے بڑی طلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں موت کو پائے ہو. یہ جو شہادت کا رستہ ہے یہ ایسا رستہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے ان شہداء سے ایفائے عہد بھی کرنا ہے اور ان شہداء سے سیکھنا بھی ہے. شہید قائد سے بھی سیکھنا ہے, مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ شریف سے بھی سیکھنا ہے, ڈاکٹر محمد علی نقوی سے بھی سیکھنا ہے, شہید ضیاء الدین سے بھی سیکھنا ہے, کراچی کے باقی تمام بزرگ اور عظیم الشان شہداء سے بھی سیکھنا ہے, شہید سعید حیدر سے بھی سیکھنا ہے کہ یہ زندگی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. اس کی قدر و قیمت تب ہے جب یہ زندگی اللہ کی راہ میں کام آئے اور اسی کی راہ میں ہم اپنی زندگی نچھاور کر سکیں. شہید قائد نے ہمارے سامنے اپنے اخلاق کے نمونے چھوڑے ہیں, اپنی پاکیزگی کے نمونے چھوڑے ہیں, اپنی روحانیت کے نمونے چھوڑے ہیں اور اپنے خون کا نمونہ چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ رب کریم اس شہید کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے, اس شہید کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس کی دکھائی ہوئی راہ پر اپنی اور اپنے جوانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی میں ہر اس برائی اور خطا سے جو ہمیں اللہ کی راہ سے منحرف کر دے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری روحوں کو پاکیزہ اور نورانیت عطا فرمائے, ہماری زندگیوں میں اہل البیت کی محبت کو اس طرح سے حاکم کر دے کہ اہل البیت کی محبت کے لیے ہم ہر کام کر گزریں اور جب دنیا سے اٹھنے لگے تو اہل البیت کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہبر کبیر امام انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہی کو آج کے اس دور کے تمام فرائنہ اور تمام نمرودوں کے مقابلے میں مزید ہمت، مزید حوصلہ، مزید جرأت عطا فرمائے اور ان کا سایہ امت اسلامی کے سروں پر تادیر قائم رکھے، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں اپنے راہبر و راہنما کے سائے میں امام عصر کے انقلاب کی خدمت کرنے کی اور اس کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حزب اللہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ سے دستبستہ آرزو اور التجا ہے کہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے پاک فرمائے اور ہمیں اپنے ملک اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیریا کے مظلوم مسلمانوں کو ظالم وحشیوں سے نجات دے کر سیریا کو کما فی السابق، جس طرح سے پہلے سے وہ تھا اسی طرح اسرائیل اور صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمیں بھی اپنی تربیت، اپنی معنویت اور اپنی روحانیت پر توجہ دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب مل کر شہداء کی ارواح طیبہ کے بلندی درجات کے لیے اونچی آواز سے 3 دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔